الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه جب اپنے بندوں میں سے کسی کو کسی عمل کے ارادے کی توفیق نصیب کرتا ہے، تو یہ عمل کا ارادہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی شانہ کا کسی کو کسی عمل کی توفیق دینا یہ تو بعد والا درجہ ہے، یہ اور اونچا درجہ ہے کہ ارادے کی بھی توفیق دی اور پھر اس ارادے کو عملی جامع پہنانے کی بھی سعادت نصیب فرمائی کہ ارادہ بھی کیا اور عمل بھی کیا. یہ تو بہت بڑی نعمت اللہ تعالی شانہ کا کسی کو عمل کی توفیق دینا. تلاوت کلام پاک کی توفیق مل گئی، نماز کی توفیق مل گئی، عمرے کی توفیق مل گئی، حج کی توفیق مل گئی، سچ اور جھوٹ بولنے کا موقع تھا، نفس اور شیطان ورگلا رہے تھے لیکن توفیق ملی کہ نہیں میں سچ ہی بولوں گا، غیبت کا موقع تھا توفیق ملی کہ نہیں میں غیبت ہی کروں میں غیبت نہیں کروں گا، بد نظری کا موقع تھا توفیق ملی کہ نہ میں نہیں کروں گا اور نگاہیں نیچی کر لی، پست کر لی. یہ تو بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت. کسی اچھے عمل کو کرنے کی توفیق کا مل جانا اور کسی برے عمل سے بچنے کی توفیق کا مل جانا یہ تو بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے. لیکن یہ بھی بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالی شانہ کسی کے دل میں گناہ سے بچنے کا ارادہ پیدا فرمائے، چاہے پھر اس کے بعد وہ اس ارادے کو عملی جامع پہنا سکے یا نہ پہنا سکے، یا کسی اچھے عمل کو بجا لانے کا ارادہ نصیب ہو جائے پھر چاہے اس نیک عمل کو کر سکے یا نہ کر سکے. یہ جو دل میں اچھا خیال آتا ہے، ایک شخص زنا کرتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے کہ اب میں نہیں کروں گا، یہ برا عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے، اب میں نہیں کروں گا. دیکھو یہ ارادہ اس کے دل میں آیا کہ اب سے میں نہیں کروں گا. ایک شخص فلموں کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ اب سے میں فلموں کو نہیں دیکھوں گا. ایک شخص غیبت کرتا ہے اور اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ اب میں غیبت نہیں کروں گا. ایک شخص بد نظری میں مبتلا رہتا ہے، نامحرموں پر نظر ڈالتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ نہیں اب میں نہیں کروں گا. ایک شخص نمازیں نہیں پڑھتا اور ارادہ کرتا ہے کہ اب سے میں نمازیں پڑھوں گا. ایک شخص ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا اور ارادہ کرتا ہے کہ اب سے میں ماں باپ کی خدمت کروں گا. ایک طالب علم محنت سے پڑھتا نہیں، وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب سے میں حدیث کو، تفسیر کو محنت سے پڑھوں گا. تو گناہوں سے بچنے کی توفیق کا مل جانا اور اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق کا مل جانا، یہ تو بہت بڑی دولت ہے. لیکن صرف گناہوں سے بچنے کا دل میں ارادہ پیدا ہو جائے یا اچھے کاموں کو کرنے کا دل میں ارادہ پیدا ہو جائے، اسے بھی معمولی مت سمجھو. یہ بھی اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اور اللہ تعالی شانہ سے دعا کرتے رہو گے، اے اللہ دل دماغ میں اچھے خیالات کو پیدا فرما، میرے دل اور دماغ کو اچھے خیالات سے مزین کر، اچھے خیالات سے آراستہ کر، اچھے خیالات سے اڈون کر. دل دماغ میرا اچھے خیالات سے اڈون ہو جائے، ڈیکوریٹ ہو جائے، آراستہ ہو جائے. اور اے اللہ میرے دل دماغ کو برے خیالات سے پاک کر دے، برے ارادوں سے پاک کر دے، بری سوچ سے پاک کر دے. دعا بھی کرتے رہو، دعا کرتے رہو، اور دل دماغ میں برے خیالات آئیں تو ان خیالات کو نکالو اور اللہ کی پناہ مانگو، اور اچھے خیالات آئے تو ان خیالات کی قدر کرو اور اللہ تعالی شانہ کا شکر ادا کرو. اچھے خیالات، گناہوں سے بچنے کے خیالات اور اچھے کاموں کو کرنے کے خیالات، گناہوں سے بچنے کے ارادے، اچھے کاموں کو کرنے کے ارادے، بہت بڑی نعمت اللہ کی، اس کی قدر کرو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اور قدر کا ایک حصہ یہ ہے، قدر کرنے کا ایک حصہ یہ ہے، شکر بجا لانے کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو اچھا خیال آئے اس کو کر ڈالو، جو اچھا خیال آئے اسے کر ڈالو. یہ خیال آیا کہ میں تلاوت نہیں کرتا اور اب مجھے تلاوت شروع کر دینی چاہیے، تو کل کا انتظار مت کرو، آج ہی شروع کر دو. یہ خیال آیا کہ میں کلمہ طیبہ کا ذکر نہیں کرتا، میں تیسرے کلمہ کا ذکر نہیں کرتا، میں استغفار کا ذکر نہیں کرتا، میں درود پاک نہیں پڑھتا، اب سے میں پڑھوں گا. تو جیسے ہی بندے کے دل میں اچھا خیال آتا ہے اور اس کو وہ پختہ کرتا ہے، تو فوراً شیطان اور نفس جو ہے اس پر حملہ کرتے ہیں، اور حملہ کر کے کیا دل میں خیال پیدا کرتے ہیں، اب سے میں یہ کام کروں گا، اب سے میں یہ کام نہیں کروں گا. تو فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کل سے بازی لے گیا شیطان، بازی لے گیا نفس. کل کیا، اب پورا مہینہ گزر جائے تو بھی نہیں ہوگا اور 6 مہینے گزر جائے تو بھی نہیں ہوگا. یہ جو خیال آیا کہ اب سے میں تلاوت کروں گا، آج ہی کرو. اب سے میں کلمہ طیبہ پڑھوں گا، آج ہی سے پڑھنا شروع کرو. اب سے میں استغفار، آج ہی سے. اب سے میں نماز پڑھوں گا، بس یہ خیال کا آنا تھا کہ اس کے بعد جو نماز آ رہی ہے چلے جاؤ مسجد میں. یہ جو خیال آتا ہے، خیال، اچھا خیال، اچھا خیال، یہ مہمان ہے، مہمان ہمارے دل دماغ میں جو خیال آتا ہے یہ مہمان ہے. برا خیال آتا ہے وہ بھی مہمان. اچھا خیال اچھا مہمان، برا خیال برا مہمان. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ برے مہمان کو مت لانا میرے پاس، اچھے مہمان کو لانا، اچھے مہمان کو لانا. ایک مہمان آپ کے یہاں آئے، 24 گھنٹے آپ کے یہاں قیام کرے، آپ اس کی ضیافت کریں اور اس سے آپ کو بہت نفع پہنچے، دنیاوی نفع پہنچا، بہت ہدایت تحائف لے کر کے آیا، آپ کی مشکلات کا سن کر کے خوب روپیے پیسے دے گیا، دینی نفع پہنچا اس کی گفتگو سے، اس کی نصیحتوں سے، اولاد کو نفع ہوا، آپ کو نفع ہوا، تو آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس مہمان کو دوبارہ ہمارے گھر میں لیا. اور دوسرا مہمان آیا وہ شریر تھا، اس کی عادتیں غلط تھی، عادتیں بری تھی، اس کی عادتوں کی وجہ سے بچوں کے بگڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، وہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے، شور کر رہا ہے گھر میں، بے سکونی کا عالم پیدا ہو گیا. تو اسے آپ نکالنے کی کوشش کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ اسے واپس مت لانا یہاں. اس کو رکھنے کی کوشش کریں گے، اسے نکالنے کی، اس کے واپس آنے کی دعا کریں گے، اس کے واپس نہ آنے کی دعا کریں گے. یہ جو ارادے، یہ جو خیال آتے ہیں پہلے، پھر ارادے بنتے ہیں، پہلے تو خیال آتا ہے، خیال ایک ایسا پاس ہوتا ہے خیال، اور ارادہ جب آپ ریزولو کرتے ہیں تو اب ارادہ ہو گیا. برا خیال آیا، بد نظری کا خیال آیا، فلم کا خیال آیا، نکال دو اسے. اور اچھا خیال آیا، تلاوت کا خیال آیا، نماز کا خیال آیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا خیال آیا، اسے ارادے میں تبدیل کرو، اسے ارادہ بناؤ کہ ہاں یہ میں کروں گا، یہ میں کروں گا. اور پھر اس ارادے کو اور اس خیال کو اللہ کی نعمت سمجھ کر عملی جامہ پہناؤ، پھر وہ کرو اس کام کو. اس لیے کہ جو اچھا خیال آیا ہے اس کی قدر یہی ہے کہ اسے پکا ارادہ بناؤ، اور پکا ارادہ بنانے کے بعد اس پر عمل کرو، پریکٹیکلی اسے وجود میں وجود دو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اچھے اور برے خیالات ہیں، یہ مہمان ہوتے ہیں، مہمان. اور مہمان کی طبیعت کیا ہے؟ مہمان کی طبیعت یہ ہے کہ اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، اس کی ضیافت کی جاتی ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، تو وہ دوبارہ آتا ہے. اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہے تو وہ دوبارہ نہیں آتا. اچھا خیال آئے تو اس کا احترام کرو، برا خیال آئے تو اس کے ساتھ بد سلوکی کرو. اچھا خیال آئے تو اس کو انٹرٹین کرو، تو اچھا خیال آیا اسے انٹرٹین کرو. انٹرٹین کیسے کریں گے؟ اس کا احترام کیسے کریں گے؟ اس کا اکرام کیسے کریں گے؟ نمبر ایک، اس کو پکا کرو، ارادہ کرو پکا کہ یہ خیال جو آیا ہے اب میں اسے کروں گا. اور پکا ارادہ کرنے کے بعد اسے عملی جامہ پہنا، اس کو کرو. یہ آپ نے انٹرٹین کیا اس خیال کو، مثال کے طور پر کسی کو خیال آیا کہ تلاوت کرنی چاہیے، تلاوت خیال آیا، اور خیال آیا اور آپ نے نکال دیا خیال کو، نہ ارادہ کیا آپ نے، نہ ارادہ بنایا، نہ آپ نے عمل کیا. اب یہ خیال دوبارہ شاید نہ آوے، ہو سکتا ہے کہ دوسری مرتبہ آوے، تیسری مرتبہ آوے. آپ انٹرٹین نہیں کرتے ہیں تو کیسے آئے گا گیسٹ؟ گیسٹ تو اس وقت آئے گا جب آپ اسے انٹرٹین کرتے ہیں. لیکن خیال آیا کہ تلاوت کرنی چاہیے، آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ یہ میں جس کام میں اس وقت مشغول ہوں، ختم ہوتے ہی میں تلاوت کروں گا. آج آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ بس گھر جا کر کے چائے پی کر کے مجھے میں تلاوت آج کروں گا، پکا ارادہ کر لیا. وہ بہت خوش ہوا وہ خیال. اور پھر جب آپ گھر گئے، گھر جا کر کے آپ نے جو وقت اس کے لیے ذہن میں مقرر کیا تھا، اس وقت میں بیٹھ کر کے آپ نے تلاوت کر لی، یہ آپ نے خیال کا احترام کیا، خیال کا اکرام کیا، خیال کی ضیافت کی، یہ دوبارہ آئے گا خوشی خوشی. جتنا آپ اس کا اکرام کرتے رہو گے یہ آتا رہے گا. برا خیال آیا، برا خیال آیا فلم دیکھنے کا، اس کا ارادہ مت بناؤ، ارادہ مت کرو. خیال آیا نکال دو اسے، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ. توبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جا یہاں سے. تو دیکھو آپ نے اس کو دل میں جگہ نہیں دی, آپ نے اس کو گھر میں نہیں بلایا. پکا ارادہ کرنا یہ گھر میں بلانا ہے, اور عمل کرنا یہ اسے کھلانا پلانا ہے. اپنے گھر میں نہیں آنے دیا, دل میں اترنے نہیں دیا, ارادہ نہیں بننے دیا, آپ نے سائیڈ لائن کر دیا اسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, جا یہاں سے. یہ مرادی ہے. لا حول کا مطلب یہ ہے, استغفار کا مطلب یہ ہے, توبہ توبہ کا مطلب یہ ہے. جگہ نہیں دیا آپ نے, ابھی دوسری مرتبہ آئے گا, پھر آپ نے اگنور کیا, تیسری مرتبہ آئے گا, پھر آپ نے اگنور کیا. تو مہمان کو جب اگنور کیا جاتا ہے, مہمان کی جب گستاخی کی جاتی ہے, مہمان کے سب جب بدسلوکی کی جاتی ہے, وہ آنا بند کر دیتا ہے. لیکن اچھے اور برے خیال میں فرق یہ ہے کہ اچھا خیال شریف ہے اور برا خیال رذیل ہے. اچھا خیال جو ہے وہ نوبل وزیٹر ہے, نوبل گیسٹ, اور یہ رذیل ہے, رذیل, ریچڈ, ذلیل. یہ عزت والا ہے اور یہ ذلیل ہے, ذلیل. اور ذلیل آدمی کو آپ اگر ڈس رسپیکٹ کرو نا تو وہ جلدی ناک نہیں چڑھاتا. شریف آدمی ہوتا ہے, اسے اگر آپ گھر میں بلاؤ, گھر میں بلا کر بہت اچھا ناشتہ بھی کراؤ, لیکن ذرا ایک آدھ بات میں بھی ان کو ایسا محسوس ہو جاتا ہے شریف آدمی کو کہ ہمارا جانا ان کو ناگوار ہوا ہے, وہ دوسری مرتبہ نہیں آئے گا. شریف آدمی عزت والا ہوتا ہے, وہ تھوڑے سے اعراض سے بھی بند ہو جاتا ہے. تو اچھا خیال آیا, ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ آ کر دوسری مرتبہ نہ آئے, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اگر فضل فرما دے تو دوسری یا تیسری مرتبہ آئے, پھر وہ بند کر دے گا, نہیں آئے گا. ہاں, دل میں آپ نے جگہ دی, گھر میں بلایا اور اسے خوب کھلایا پلایا, اس پر عمل کیا, تو آئے گا وہ کہ یہاں میری عزت ہے, میرا احترام ہے, ان پر بوجھ نہیں ہے. اور وہ چونکہ رذیل اور ذلیل ہے, برا خیال, اس لیے اسے بھگانے کے لیے اور اسے دور کرنے کے لیے 20-25 مرتبہ اگنور کرنا پڑے گا. وہ تھک کر کے بھی چاٹے گا, وہ ناک رگڑ کے بھی آئے گا, وہ ایک دو مرتبہ اگنور کرنے سے بھاگے گا نہیں. اس لیے برا خیال آئے تو اگنور کرو, اور اگنور کرنے سے بھی وہ بھاگتا نہیں ہے. برا خیال آیا, اگنور کرنے کی کوشش کی, لیکن جگہ مت دو دل میں, یہ ارادہ مت کرو کہ یہ کام میں کروں گا, اپنے آپ کو کسی اور اچھے کام میں مشغول کر دو. بیٹھے بیٹھے برا خیال آ رہا ہے کہ میں فلم دیکھ لوں, میں انٹرنیٹ پر کوئی غلط چیز دیکھ لوں, یہ خیال آ رہا ہے, برا خیال. تو آپ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے بات شروع کر دو, ابا کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون میں لگ جاؤ, بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرو, بچوں کو کہیں لے کر کے نکل جاؤ, مسجد میں چلے جاؤ اور تلاوت شروع کر دو. اس کو یہ بتلاؤ کہ ہمارے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں ہے, جگہ مت دو دل میں, جگہ مت دو دل میں. اور اگر جگہ دے دی, یعنی گھر میں اس کو بلا لیا آپ نے, برے خیال کو جگہ دے دی, تو اب کرو مت. جگہ دے دینے کی بات کرو مت, دل میں ارادہ کر لیا کہ ہاں فلم دیکھنا ہے, تو کسی طرح خود کو سمجھاؤ کہ فلم دیکھ کر کیا ملے گا, بد نظری سے کیا ملے گا, نماز چھوڑنے سے کیا ملے گا, یہ برا خیال ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا آج, غیبت کرنے سے کیا ملے گا, بد نظری سے کیا ملے گا. ہے ارادہ کر لیا تو اس ارادے کو توڑو. یہ ارادے کو توڑنا کیسا ہوگا کہ برا مہمان گھر میں آ گیا ہے اور کھلائے پلائے بغیر ہی ہاتھ پکڑ کے آپ نے باہر کر دیا, بڑی ذلت ہوگی اس کی, بڑی ذلت ہوگی. اور ایسی جب ذلت ہوتی ہے تو یہ رذیل اور ذلیل بھی دوسری مرتبہ آنے سے پہلے بہت سوچتا ہے. اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. نکالو اس کو. اور اللہ تعالی شانہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے میں ایک برا خیال آیا, اور برا خیال آیا اور غلطی سے نفس اور شیطان کی تصویر میں آ کر اسے دل میں بٹھا لیا تھا کہ میں آج فلم دیکھوں گا. یعنی اس نے برے مہمان کو گھر میں بٹھا دیا تھا, اور مہمان کو گھر میں بٹھا لینے کے بعد باہر نکالنا ایک شریف آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن میرے بندے نے میری خاطر اس ذلت کو برداشت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا. اللہ تعالیٰ اس برے خیال کو دل میں لانے کے بعد اس خیال سے اس توبہ کی وجہ سے بہت اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. برا خیال آئے دل میں جگہ مت دو, برا خیال آئے دل میں جگہ مت دو, دل میں جگہ دے دی آگے اس کام کو کرو مت, دل میں جگہ دے دی کام نہیں کرو گے تو اجر و ثواب ملے گا. اچھا خیال آئے تو دل میں جگہ دو, دل میں جگہ دیتے ہی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. ابھی تو آپ نے کیا نہیں, دل میں جگہ دیتے ہی اجر و ثواب ملے گا. اور پھر آپ نے وہ عمل کیا نہیں کیا, وہ ثواب تو اپنی جگہ پہ باقی رہا, آگے کرو گے تو اور ثواب ملے گا. اچھے خیالات کو جگہ دو دل میں, جو بھی اچھا خیال آئے جگہ دو, برا خیال آئے نہیں جگہ مت دو, اس کو جگہ مت دو. جب ایک شخص اچھے خیال کو دل میں جگہ دیتا ہے, اچھے خیال کو دل میں جگہ دیتا ہے, ایک شخص اچھے خیال کو دل میں جگہ دیتا ہے اور دل میں جگہ دیتا ہے تو وہ اچھا خیال پھر دوسرے اچھے خیال کو لے کے آتا ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے, میں اس کے گھر گیا تھا تو اس نے مجھے اندر ویلکم کیا تھا. اور اگر دل میں جگہ دے کر کے پھر اس کو کرتا بھی ہے تو اور اچھے اچھے لوگوں کو لے کر آتا ہے کہ یہ اندر بلاتا بھی ہے, بٹھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی لاتا بھی ہے, تو اور بہت سارے اچھے خیالوں کو لے کر آئے گا. میں مولانا اقبال صاحب کے یہاں جاؤں اور مولانا اقبال صاحب اپنی عادت اور اپنے مزاج کے مطابق مہمان نواز ہیں ماشاءاللہ, تو اندر بہت خوشی سے ہمیں اندر بلائے اور کھلائے پلائیں, اور میں دیکھوں کہ ان کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں تو بہت خوش ہوئے کہ میں آیا ہوں. تو دوسری مرتبہ مولانا احمد صاحب کے ساتھ ہم دو ہوں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ چلو یار مولانا اقبال کے یہاں ہو آتے ہیں, بھوک بھی لگی ہے, چائے کا بھی تقاضا ہے. وہ بہت بشاشت کے ساتھ اندر بلاتے ہیں. اب مولانا احمد صاحب کو لے کر کے گئے تو دیکھا کہ ان کا وہی رویہ جو پہلی مرتبہ تھا, تو تیسری مرتبہ تقاضا کچھ ہوا تو ہم کہیں گے کہ بھائی چلو ہم پانچ آدمی ہیں, وہ مولانا اقبال صاحب بہت اچھے ہیں, ان کو بوجھ نہیں پڑتا, وہاں چلے جاتے ہیں. اب پانچ آدمی کو لے کر کے چلے گئے, دیکھا کہ ان کا تو وہی رویہ ہے جو پہلی مرتبہ تھا. تو پانچ دس پندرہ بیس لے جانے میں آدمی کو ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی. جب اچھا خیال آئے اس کو آپ گھر میں جگہ دو گے اور اس کو کھلاؤ گے پلاؤ گے تو یہ ایک خیال اور بہت سارے اچھے اچھے خیالات کو لائے گا. خیال آیا تلاوت کرنے کا, اس کو آپ نے انٹرٹین کیا تو آگے بہت کچھ ہوگا. اب نماز پڑھنے کا خیال آئے گا, تہجد پڑھنے کا خیال آئے گا, اعتکاف کا خیال آئے گا, عمرے کا خیال آئے گا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا خیال آئے گا, علماء کی خدمت کا خیال آئے گا, ذکر اللہ کا خیال آئے گا, معمولات کی پابندی کا خیال آئے گا. اسی طرح اس کے برعکس برا خیال آیا اور آپ نے برے خیال کو انٹرٹین کیا, یہ برا خیال اب بہت سے دوسرے برے مہمانوں کو لے کر آئے گا کہ بھائی دیکھو ہم جیسوں کو تو کوئی جگہ نہیں دیتا, لیکن یہ آدمی ہے اس کے یہاں میں گیا تھا, اس کو ہماری برائی سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اس نے گھر میں بلایا ابھی اور بہت ہماری خدمت کی, تم بھی چلو وہیں. ایک برا عمل کئی برے عمل کو زندگی میں لائے گا. اس لیے کسی بھی برے عمل کو حقیر مت سمجھو اور کسی بھی اچھے عمل کو حقیر مت سمجھو. ایسا مت سمجھو کہ دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ تم سبحان اللہ کہو, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر, بالکل بے دین قسم کا آدمی ہے, سٹیئرنگ ہاتھ میں ہے, ٹریفک لائٹ کے اوپر کھڑا ہے, اور دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ کلمہ طیبہ پڑھ, یعنی ایسا خیال ہے کہ میں کلمہ طیبہ پڑھوں, یہ خیال آیا, جگہ دو فوراً دل میں اور ارادہ کر کے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایسا مت سمجھو کہ میں زنا کرتا ہوں, شراب پیتا ہوں, فلموں کو دیکھتا ہوں, میں نمازیں نہیں پڑھتا, میں زکات نہیں دیتا, روزہ نہیں رکھتا, حج نہیں کرتا, یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے کیا ہوگا. ارے اس چھوٹے سے مہمان کو کا اکرام کرو, یہ چھوٹا مہمان بڑے بڑے مہمانوں کو لے کر آئے گا, بڑے مہمانوں کو لے کر آئے گا, یہ چھوٹا مہمان بڑے مہمانوں کو لے کر آئے گا. اور کسی گناہ کو حقیر مت سمجھو کہ اگر یہ کر لیا تو کیا, وہ چھوٹا ہی تو ہے, چھوٹا گناہ ہے, اس میں کیا ہو گیا, بہت معمولی گناہ ہے نا, اس کو اگر جگہ دی تو یہ بڑے بڑے مہمانوں کو لے کر آئے گا, گناہوں کو لے کر آئے گا. اس لیے زندگی کو اچھائیوں سے آراستہ کرو اور برائیوں سے پاکیزہ رکھو. پاکیزہ رکھو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گناہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. وہ کیسے؟ اسے کہ ہوتی ہے چھوٹی سی نیکی, اس چھوٹی سی نیکی کے نتیجے میں اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہے, اور ان نیکیوں کے نتیجے میں پورے دین کو زندگی میں لانے کی توفیق ملتی ہے. وہ سبب بن گئی ایک نیکی پورے دیندار بننے کی. اور کبھی کبھی ایک گناہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے, وہ دوسرے گناہوں کو زندگی میں لاتا ہے, پھر کبائر شروع ہو جاتے ہیں, پھر استمرار اور کنٹینیوٹی کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں, اور یہ آدمی جو جنت میں جانے والا تھا ان گناہوں کی وجہ سے اب بے دین ہو گیا اور جہنم میں چلا جاتا ہے. کسی بھی گناہ کو حقیر مت سمجھو اور کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو. نہ گناہ انسگنیفیکنٹ ہے, نہ گناہ معمولی ہے, نہ نیکی انسگنیفیکنٹ ہے, نہ نیکی معمولی ہے. دونوں بہت اہم, گناہ سے بچنا بھی بہت اہم اور نیکی کو کرنا بھی بہت اہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا, اس کو پیاس لگی, کنویں میں اترا اور کنویں میں اتر کر اس نے کنویں میں سے پانی پیا. اس زمانے کے لوگ ہمارے جیسی فیسلٹی والے نہیں تھے, تو درختوں پہ بھی چڑھ جاتے تھے, کنویں کے اندر بھی اتر جاتے تھے, کنویں کے اندر سے ان کو نکلنا بھی آتا تھا. تو کنویں میں اتر گیا نیچے, کنویں میں ڈول رستی نہیں تھی, کنویں میں اترا اور اتر کر کے اس نے اپنی پیاس بجھائی, پانی پیا, باہر نکلا. جب باہر نکلا تو اس کی نظر پڑی ایک کتے پر جس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ ہانپ رہا تھا. تو اس نے فوراً یہ سمجھ لیا کہ ابھی کنویں میں اتر کر پانی پینے سے پہلے میری جو حالت تھی وہی حالت اس جانور کی ہے, کتے کی. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے پاؤں میں جو جوتا یا چمڑے کا موزہ پہنا ہوا تھا وہ نکالا اس نے, اور نکال کر کے پھر کنویں میں اترا, اور کنویں میں اتر کر اس نے وہ جوتے کو یا موزے کو پانی سے بھرا اور اپنے دانتوں سے پکڑ لیا اس کو, اس لیے کہ دونوں ہاتھ تو کنویں میں سے نکلنے کے لیے چاہیے اس کو, اور باہر نکلا, اور باہر نکل کر کے اس نے وہ کتے کو پانی پلایا. بس یہ اس کی نیکی ہوئی. اللہ تعالی شانہ نے اس نیکی پر اس کی مغفرت فرما دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت تھی, اس نے بلی پال رکھی تھی اور بلی کو رسی سے باندھ کے رکھا تھا اس نے, نہ کھانا کھلاتی تھی نہ پانی پلاتی تھی, اور بلی کو چھوڑتی بھی نہیں تھی. اگر بلی کو چھوڑتی تو بلی خود نکل کر چوہے وہے ڈھونڈ کر اپنی غذا اپنا پیٹ بھر لیتی, پانی خود پی لیتی. نہ خود کھانا کھلاتی تھی, نہ پانی پلاتی تھی, نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ خود اپنا انتظام کرے. اللہ تعالی شانہ کو ایک بلی کو تکلیف دینا اتنا ناپسند ہوا کہ ایک گناہ یہ سبب بن گیا اس کے جہنم میں جانے کا. میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی اچھا خیال آئے اس کو ارادہ بنا لو, برا خیال آئے اسے کبھی بھی ارادہ مت بننے دو. اچھا خیال آئے, ارادہ آپ نے بنا لیا, اب ارادہ بنانے کے بعد ہر ممکن کوشش کرو کہ وہ ہو جائے. ایک شخص کو خیال آیا کہ فلاں جگہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو مجھے اس میں 1,000 پاؤنڈ دینا چاہیے. اب آپ کے پاس اگر حالت آپ کی اچھی ہے اور افورڈیبل ہے, یہ خیال اچھا ہے, اس کی وجہ سے کسی کے حقوق پامال ہونے والے نہ ہوں, کوئی آپ کے ذمے کسی کا قرضہ ہے, بیوی بچوں کا خرچہ ہے, بجٹ آپ کو معلوم ہے کہ پورے مہینے میں مجھے کتنی رقم چاہیے, یہ سب دیکھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ 1,000 پاؤنڈ تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ خیال آیا, اس خیال کو پکا کر لو کہ انشاءاللہ میں دوں گا. اب یہ خیال پکا کرنے کے بعد بھی شیطان اور نفس پیچھے لگے رہتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ دیں گے جمعہ کے دن انشاءاللہ نماز میں جائیں گے تو دے دیں گے. اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, مبارک ایام میں اگر 1,000 پاؤنڈ دیں گے تو نیکیاں بڑھ جائے گی. یہ وقت کیوں بائی کرتے ہیں؟ وہ اس لیے بائی کرتے ہیں شیطان اور نفس کہ جتنا وقت ہمیں زیادہ مل جائے اتنا اس کو برین واش کرنے کا ہمیں موقع ملے گا کہ تو کہاں خرچ کر رہا ہے. نیک کام کرنے کا ارادہ ہو اس میں جمعے کے دن کا انتظار مت کرو. ہاں اللہ تعالیٰ شانہ جمعے کے دن میں آپ کو لے آیا تو اب دوسرا ارادہ کرو کہ چلو جمعہ کا دن ہے میں کچھ خرچ کر دوں. منگل کے دن ٹیوزڈے کے دن یہ خیال آیا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے میں 1,000 پاؤنڈ دے دوں تو ٹیوزڈے ہی دے دو, ٹیوزڈے نہیں تو وینسڈے دے دو. اور جب جمعہ کا دن آئے اور پھر خیال آئے کہ یار جمعہ کے دن دیتا تو اچھا ہوتا, چلو اب 1,000 تو میں نے دے دیے ہیں, اب جمعہ کا دن آئے تو چلو 5 پاؤنڈ دے دیتا ہوں جمعہ کے دن کی وجہ سے, یہ الگ بات ہے. اس لیے کہ جس طرح کسی عمل کو کسی مبارک جگہ اور مبارک وقت میں کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے, اسی طرح کسی عمل کو جلدی کرنے سے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے. تو جمعہ کے دن کا انتظار کریں گے تو جمعہ کے دن ثواب بڑھے گا, اور ٹیوزڈے کو آپ نے کر لیا تو 3 دن پہلے کر لیا تو اس کا بھی ثواب بڑھ گیا. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جمعہ کے دن کے انتظار میں شاید نیت بدل جائے, جمعہ کے دن کے انتظار میں شاید انتقال ہو جائے. یہ سارے خطرے ٹیوزڈے کو نہیں ہے. اچھا خیال آئے دل میں ارادہ پکا کرو, اور پکا کرنے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے کرو. بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, اس پروجیکٹ میں تو ہم انشاءاللہ 1,000 پاؤنڈ دینے والے ہیں, اس پروجیکٹ میں ہماری طرف سے انشاءاللہ 5,000 پاؤنڈ, اور نیت بھی رہتی ہے اخیر تک رہتی ہے, اخیر تک دیں گے دیں گے دیں گے. ابھی تو فاؤنڈیشن کا کام ہوا ہے, ابھی تو دیواریں بلند ہو رہی ہیں, ابھی تو روف کا کام باقی ہے, ابھی تو فنیشنگ کا کام باقی ہے, دیں گے دیں گے دیں گے, اور پھر بالکل اخیر میں جا کر کے دیا. ٹھیک ہے الحمدللہ دے بھی دیا, ہو سکتا تھا کہ نہ دے سکتے, ہو سکتا تھا مر جاتے, نیت بدل جاتی, حالات بدل جاتے, لیکن دے دیا. لیکن اگر آپ پہلے دے دیتے تو اتنے مہینوں تک جو ثواب تھا اس سے تو محروم ہو گئے نا, نقصان تو اتنا ہی ہوا, اس وقت بھی 5 کا نقصان ہوتا, ابھی بھی 5 کا. دے دینا چاہیے. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے اس میں, آپ نیت کرتے ہی اگر دے دیں گے, ایک مسجد بن رہی ہے اس کا 12 مہینے کا پروجیکٹ ہے اور آپ کی نیت ہوئی آپ نے دے دیا, تو پروجیکٹ والوں کے لیے بھی کتنی آسانی ہے کہ الحمدللہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اتنے پیسے جمع ہو گئے. اب 12 مہینے تک جو پروجیکٹ ہوگا, آپ اس مسجد میں جا رہے ہیں, اپیلیں ہو رہی ہیں, تو دل میں خیال آئے گا کہ چلو آج مبارک رات ہے, میں تو 5,000 دے چکا ہوں اپنی نیت کے مطابق, لیکن 100 اور دے دیتا ہوں, آج مبارک دن ہے اپیل ہو رہی ہے, چلو 50 پاؤنڈ اور دے دیتا ہوں. فوراً دے دیں گے تو 5,000 کے اوپر مزید 1,000 اور آئیں گے, اور اخیر تک 5,000 کو پکڑے رہو گے تو آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا, بہت نقصانات ہیں. اور ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ نیک کاموں میں جلدی کرو, نیک کاموں میں جلدی کرو, بادروا بالاعمال, اعمال میں جلدی کرو, وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اچھے اچھے اعمال کر کے اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے میں تیزی کرو, جلدی کرو. تو دل میں اگر کوئی خیال آئے برا, تو برا خیال آئے تو دل میں جگہ مت دو, اور اگر دل میں جگہ پکڑ لے تو اسے دھکا دے کر نکالو, کرو مت اس کو. اور اگر دل میں کوئی اچھا خیال آئے تو جگہ دو, اور جگہ دینے کے بعد اس کو کرو بھی. کیا ہوگا, زندگی میں خیر آئے گی, زندگی میں اچھائیاں آئے گی, بہت اچھے اچھے خیالات آئیں گے, اور برے اعمال جب دیکھیں گے کہ ہماری تو یہاں ذلت ہوتی ہے وہ آئیں گے نہیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمل, خیال آئے خیال کے بعد دل میں ارادہ ہو, ارادے کے بعد عمل, یہ عمل بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت. لیکن وہ ارادہ ہے وہ بھی نعمت, اور میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے کہوں کہ ارادے سے پہلے جو خیال آتا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت, اچھا خیال آتا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت. اس لیے کہ ارادہ تب ہوگا جب اچھا خیال آئے گا, اچھا خیال ہی نہ آئے تو ارادہ کیسے ہوگا, ارادہ نہیں تو عمل کیسے ہوگا. عمل موقوف ہے ارادے پر, اور ارادہ موقوف ہے خیال پر. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اچھے خیالات سے سرفراز فرمائے, برے خیالات سے ہماری حفاظت فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھا خیال بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اس کا پکا ارادہ کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے, اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانا, پریکٹیکلی اس کو کرنا, یہ تو بہت بڑی نعمت. اب جب یہ بہت بڑی نعمت ہے, ایک اچھا خیال آیا, اس کا آپ نے ارادہ کیا, ارادہ کرنے کے بعد آپ نے اسے عملی جامہ پہنایا, دل میں خیال آیا کہ روزانہ تلاوت کرنی چاہیے, پکا ارادہ کر لیا کہ آج سے شروع, اور آپ نے بیٹھ کر کے پاؤ سپارہ پڑھ لیا. الحمدللہ بہت بڑی نعمت اللہ نے دی, بہت بڑی نعمت دی. دیکھو ترتیب سے چلیے, اچھا خیال آیا اللہ کی نعمت, اس کی قدر کرو. کیسے قدر کرنی ہے؟ پکا ارادہ بنا کر. اب پکا ارادہ ہو گیا اللہ کی نعمت, اللہ کی نعمت ہے, اس کی قدر کرو. کیسے قدر کرے؟ اس ارادے کو عمل میں تبدیل کرو. یہ جو فرم ریزولوشن ہے ٹرانسلیٹڈ انٹو پریکٹس, ترتیب سے سنیے اس کو. اچھا خیال آیا اللہ کی طرف سے نعمت, اس کا شکر ضروری. شکر کیسے کریں ہم؟ اس کی قدر کر کے. قدر کیسے کریں؟ پکا ارادہ کر لو. اس کا پکا ارادہ کیا, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت. اب اس کا شکر ادا کرو. کیسے شکر ادا کریں؟ اسے کر کے. اب کر لیا, کرنے کے بعد بھی شکر ادا کرو. کیسے؟ اس کو موت تک کرنے سے. اس کو موت تک کرو. دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ روزانہ انشاءاللہ تلاوت کروں گا, یہ خیال ہوا, شکر ادا کر کے ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ میں آج ہی سے شروع کر رہا ہوں. اب پکا خیال, ارادہ پکا ہو گیا, اب قرآن لے کر کے بیٹھ جاؤ وضو کر کے. اب آج ہی ہو گیا تو اب اس کی قدر کرو, اس کا شکر ادا کرو. کل بھی کرو, پرسوں بھی کرو, ترسوں بھی کرو, اور معمول کو جاری رکھو. تو ہماری زندگی میں فرائض کا خیال آئے, واجبات کا خیال آئے, سنن کا خیال آئے, مستحب چیزوں کا خیال آئے, نفل چیزوں کا خیال آئے, دو تین چیزوں کا خیال آئے, صرف ایک چیز کا خیال آئے, بڑی چیز کا خیال آئے, چھوٹی چیز کا خیال آئے, جو بھی اچھی چیز کا خیال آئے, اچھا کرنے کا خیال آئے, تو خیال آتے ہی اسے پکا ارادہ بنا لو. پکا ارادہ بنانے کے بعد اس کو کر گزرو, اور کر گزرنے کے بعد اس کو پھر موت تک کرتے رہو. پابندی, پانچ وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ, زکات پابندی کے ساتھ, روزے رمضان کے پابندی کے ساتھ, ماں باپ کی خدمت پابندی کے ساتھ, ڈرگ سے بچنا پابندی کے ساتھ, شراب سے بچنا پابندی کے ساتھ, کمزوروں کی بوڑھوں کی خدمت کرنا پابندی کے ساتھ, کسی پر ظلم نہ کرنا پابندی کے ساتھ, بد زبانی نہ کرنا پابندی کے ساتھ, جھوٹ نہ بولنا پابندی کے ساتھ. یہ جو بھی خیال آتا ہے اس کو ارادہ بناؤ, ارادہ بنا کر کے اس پر عمل کرو, اور عمل کر کے پھر ہمیشہ کرو اس کو. اس لیے کہ جو عمل کنٹینیوٹی کے ساتھ کی جائے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. خیر العمل ما دام علیہ, بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے. افضل الاعمال الی اللہ یا احب الاعمال الی اللہ, اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ادومہا, جس پر کنٹینیوٹی کی جائے, جس کو ریگولرٹی کے ساتھ کیا جائے, جس کو دوام کے ساتھ کیا جائے, جس کو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے. وہ ان قل, اگرچہ وہ تھوڑا ہو. آج آپ نے پانچ سپارے پڑھ لیے, کل بھی پانچ سپارے پڑھ لیے, پرسوں بھی پانچ سپارے پڑھ لیے, عمل بہت بڑا ہے, لیکن تین دن کے بعد چھوڑ دیا آپ نے, تین دن کے بعد چھوڑ دیا, باقی ستائیس دن کچھ نہیں کیا, باقی 27 ڈیز کچھ نہیں کیا, پھر مہینہ شروع ہوا تو پانچ سپارے شروع کر دیا آپ نے. تو ایک دن پانچ, دوسرے دن پانچ, تیسرے دن پانچ, کتنے سپارے ہو گئے؟ 15. تین دن میں 15, 27 ڈیز میں کچھ نہیں, 27 دن میں کچھ نہیں, پورے مہینے میں کتنے سپارے ہوئے؟ 15. اور دوسرا آدمی آج کوارٹر پڑتا ہے, کل کوارٹر پڑتا ہے, پرسوں کوارٹر پڑتا ہے, اس کے بعد والے دن کوارٹر پڑتا ہے. یہ کوارٹر 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 والا, اس کے 7.5 سپارے ہوں گے, 7.5. اس کے 15 ہوئے, اس کے 7.5. اس سے جتنا اللہ خوش ہوتا ہے اتنا پہلے والے سے نہیں. اس لیے کہ اس میں ریگولرٹی ہے, اس میں ریگولرٹی نہیں. اس میں ریگولرٹی ہے, اس میں ریگولرٹی میں. اس نے پہلے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور پانچ سپارے تک حاضر رہا, دوسرے دن پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, پانچ سپارے تک حاضر رہا, تیسرے دن پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، پانچ سپارے تک حاضر رہا اور 27 دن تک غائب رہا، اور یہ پاؤ پاؤ سپارا 5 منٹ کے لیے حاضر ہوا، مگر روزانہ آ رہا ہے. آپ کے دو فرینڈز ہو، ایک فرینڈ آپ کے پاس ایک دن آ کر کے صبح سے شام تک ٹھہرے اور پھر 29 ڈیز تک آپ کو نظر ہی نہ آئے، آپ بیمار ہیں، پورا دن رہا وہ، اور دوسرا فرینڈ بزی رہتا ہے تو کہتا ہے کہ معاف کرنا میں صرف 15 منٹ کے لیے آ سکتا ہوں، لیکن بس آپ یاد آتے ہیں. آپ کے دل میں کس کی قدر ہوگی، پہلے والے کی یا دوسرے والے کی؟ اللہ کا تعلق کنٹینیوٹی والے اعمال سے زیادہ نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب کنٹینیوٹی والے اعمال سے زیادہ نصیب ہوتا ہے، اصلاح دوام والے عمل سے زیادہ جلدی ہوتی ہے، تزکیہ دوام والے عمل سے زیادہ جلدی ہوتا ہے، اسپرچویلٹی روحانیت دوام والے عمل سے زیادہ بڑھتی ہے. ایک پتھر ہے، بہت بڑا پتھر، اور بہت بڑے پتھر کے اوپر آپ نے 30-30 لیٹر کے 3 ڈرم میں پانی لا کر کے یوں بہا دیا، اس پر 30-30 ڈرم کے 90 لیٹر پانی یوں کر کے بہا دیا ایک ساتھ. ایک پتھر ہے، ایک ڈرم بہایا، دوسرا ڈرم بہایا، تیسرا 90 لیٹر ڈرم آپ نے بہا دیا ایک ساتھ. اس کا بھی فائدہ تو ہوتا ہے، پانچ سپارے فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، کچھ نہ کچھ صفائی تو ہوگی، لیکن وہ تھوڑا اور کنٹینیوس ہے، اتنی نہیں. 30 لیٹر پھر 30 لیٹر پھر 30 لیٹر کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ساتھ جب پانی گرے گا تو غبار اور سب کچرا وچرا سب صاف ہو جائے گا چٹان سے، اور دوسرا آدمی جو ہے 90 لیٹر نہیں، صرف 50 لیٹر پانی لاتا ہے، 50 لیٹر ایک ٹینک میں 50 لیٹر، اور ایک چھوٹا سا سوراخ بناتا ہے، اور چھوٹا سا سوراخ بنا کر کے پتھر کے اوپر رکھ دیتا ہے. ہائی، اب ایک ایک قطرہ گرتا ہے، دیکھو بہت کم ہے کہ نہیں، ڈراپ 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 ڈراپ، یہ 50 لیٹر کا پانی تھوڑا 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 ہو کر گرتا ہے پتھر پر. اس نے 90 لیٹر پانی ایک ساتھ بہایا تھا، اس کا بھی فائدہ ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ صفائی ہو گئی، اور ایک ہفتے کے بعد جاؤ گے تو وہ پتھر ویسا ہی ہو جائے گا. پھر یہ 90 لیٹر پتھر پر کوئی اثر نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ پانی جو ٹپک رہا ہے، ایک قطرہ، دو قطرے، 3 قطرے، 4 قطرے، 5 قطرے، ڈراپ بائی ڈراپ، اب 50 لیٹر پانی میں کتنے ڈراپس ہوں گے؟ جب یہ سب ڈراپ ختم ہو جائیں گے اور آپ وہاں جا کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتھر کے اندر چھوٹا سا سوراخ نظر آئے گا. 90 لیٹر پانی نے وہ کام نہیں کیا جو 50 لیٹر نے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دن میں ہو گیا ختم، اور یہ دھیرے دھیرے کنٹینیوٹی کے ساتھ. بس میرے بھائیو، آج تہیا کر لو کہ اللہ تعالی شانہ نے جتنی چیزیں فرض کی ہیں ہم پر، ان میں سے جتنے فرائض کی ہمیں توفیق مل رہی ہے، ان کو ہم بہت ریگولرٹی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اور جو کمی ہے اس کو آج ہی پوری کر لیں گے، آج ہی ہم ارادہ کر لیں گے کہ اللہ جو فرض ہے وہ فرض، واجب ہے وہ واجب، اور حرام سے بچنا بھی فرض، مکروہات تحریمیہ سے بچنا بھی فرض. تو ان 4 کاموں کو تو آج ہی ہم توبہ کر رہے ہیں اور شروع کر دیں گے. ہر فرض کو ادا کریں گے، ہر واجب کو ادا کریں گے، ہر حرام سے بچیں گے، ہر مکروہ تحریمی سے بچیں گے. اے اللہ، آپ ہماری مدد کیجئے، اور اگر اس کے خلاف ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے پھر یہ نیت کرو. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. اور دوسرے اعمال، اچھے اچھے خیالات ہمیں آئے ہیں پہلے بھی، کچھ دن کیا پھر چھوڑ دیا، کبھی خیال آیا اور شروع ہی نہیں کیا، اس لیے کہ شیطان اور نفس کی اپنی چالیں ہوتی ہے. شیطان یہ نہیں چاہتا کہ اچھے اعمال کر کے ہم جنت میں جائیں، برے اعمال سے بچ کر ہم جہنم سے بچیں، شیطان نہیں چاہتا. اور نفس بھی اچھے اعمال کو نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ نفس کو اچھے اعمال بوجھ معلوم ہوتے ہیں، نفس تو بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ہمارا نفس نفس مطمئنہ نہیں ہے، ہمارا نفس نفس امارہ ہے، وہ بوجھ کو نہیں چاہتا، اچھے اعمال کا بوجھ پڑتا ہے، اس لیے وہ بھی شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے. شیطان اسے یوز کرتا ہے. تو طرح طرح سے ہمیں روکتے ہیں, طرح طرح سے روکتے ہیں. خیال آتا ہے کہ یہ کام تو یہ خیال آئے گا کہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے, یہ خیال آئے گا کہ انشاءاللہ جمعہ سے شروع کریں گے, یہ خیال آئے گا کہ اب عمرے کے لیے جا رہا ہوں نا دو ہفتے میں, انشاءاللہ بس اس وقت سے شروع کریں گے. یہ خیال آتا ہے کہ پہلے بھی بہت دفعہ کیا تھا اور 15 دن کے بعد چھوٹ گیا تھا, 7 دن کے بعد چھوٹ گیا تھا, 8 دن کے بعد چھوٹ گیا تھا, اس مرتبہ بھی ناکامی مجھے نہیں ہوگی, کیا فائدہ. یہ سب شیطان و نفس خیال ڈالتے ہیں. میرے بھائی گزشتہ مرتبہ تو نے کیا تھا تو 5 دن تک گاڑی چلی تھی, دوسری مرتبہ 3 دن ہی میں رک گئی, تیسری مرتبہ 8 دن تک چلی, چوتھی مرتبہ 4 دن میں رک گئی. یہ آگے پیچھے چلتی رہے گی, مگر جب جب بھی دل میں اللہ خیال ڈالے تو تو یہ سوچا کر کہ میرا اللہ مجھے چاہتا ہے. بس یہ سوچا کر, جب بھی اچھا دل میں خیال آئے تو یہ سوچ کے میرا اللہ مجھے چاہتا ہے. کبھی 3 دن, کبھی 7 دن, کبھی 10 دن, کبھی 15 دن, کبھی 20 دن, پھر 8 دن, پھر 7 دن, ایسا کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ پھر روزانہ معمول شروع ہو جائے گا. روزانہ تو تہجد کی توفیق مل گئی, روزانہ پڑھو, روزانہ پڑھو, چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو, چاہے 4 رکعت ہی کیوں نہ ہو. ونٹر کے مہینے میں اٹھ کے پڑھو, سمر کے مہینے میں سونے سے پہلے پڑھ لو, عشاء کی نماز کے بعد, مگر پڑھو. اگر تحیت الوضو کی عادت ہو گئی کہ ہر وضو کے بعد 2 رکعت, تو اس کو پکڑ کے رکھو. ایک ہے صلاۃ القدوم, سفر پہ جاتے ہیں, یہ ایک ایسی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت نے چھوڑ رکھی ہے. صلاۃ القدوم, سفر سے واپس آنے کی 2 رکعت, کم سے کم 2, 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, 6 بھی پڑھ سکتے ہیں. تو انڈیا سفر کے لیے چلے گئے, پاکستان سفر کے لیے چلے گئے, تو اپنے گھر میں جانے سے پہلے مسجد میں جانا چاہیے. اپنے ساتھی کو کہو کہ مجھے مسجد میں ڈراپ کر دو اور تم سامان لے کر کے گھر جاؤ, میں آ رہا ہوں. اور مسجد اگر کھلی ہوئی ہے تو جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھو. مسجد کھلی ہوئی نہیں ہے تو مجبوری ہے آپ کی, اب گھر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھو. اس کو صلاۃ القدوم کہتے ہیں. یہ تحیت المسجد نہیں, یہ صلاۃ القدوم ہے, اور اس کے اندر تحیت المسجد بھی آ ہی جاتی ہے, خود بخود داخل ہو جاتی ہے. تو 2 رکعت نماز پڑھو. بلیک برن چلے گئے, لندن چلے گئے, لیسٹر چلے گئے, جب واپس آؤ اور مسجد کھلی ہے تو 2 رکعت صلاۃ القدوم پڑھو. عادتیں ڈالو, عادتیں ڈالو. میرے مرحوم والد صاحب اس قدر اہتمام تھا عمل کا, ایک مرتبہ کوئی عمل شروع کر دیا پھر وہ عمل ناگا نہیں ہوا. ایک مرتبہ عمل شروع کر دیا, عمل ناگا نہیں ہوا. پھر مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا ایک واقعے کے نتیجے میں کہ بیٹا مجھے معلوم نہیں ہے کہ تکبیرات تشریق جماعت کے ساتھ میں نے کب چھوڑی ہے. تکبیرات تشریق یعنی ایام تشریق میں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو تکبیر پڑھی جاتی ہے, تو اس میں بھی ان کو یہ ہوتا تھا کہ نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھیں, لیکن تکبیرات تشریق بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں. تو سفر میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ بیٹا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے تکبیر تشریق کب چھوڑی ہے. وضو کیا, کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وضو کیا ہو اور تحیت الوضو نہ پڑھی ہو, کبھی ہم نے نہیں دیکھا. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ تکبیر اولا فوت ہوئی ہو. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں ان کی وفات سے لے کر آج تک کہ لیسٹر میں آپ کو ایک آدمی نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ میں نے حافظ زہرات کی 1 رکعت چھوٹتے ہوئے دیکھا ہے. ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا, اتنے وثوق کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں. اس قدر اہتمام اعمال کا, سمر ہو یا ونٹر, سو جاتے تھے اور سو کر کے اٹھتے تھے. وہ سنت طریقے کے مطابق سو اور پھر اٹھو اور پچھلے پہر تہجد کی نماز پڑھو. صلاۃ الاوابین پڑھنا, اشراق کی نماز پڑھنا, چاشت کی نماز پڑھنا, معمولات نماز جنازہ, کوئی بیمار ہے تو وہاں چلے جانا. وہ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا گورا صاحب رحمہ اللہ تعالی, یہ دونوں ساتھی تھے, ایک ساتھ امامت بھی کراتے تھے, بہت دوستی اور تعلق بھی تھا. تو ان لوگوں کو یہاں لیسٹر سٹی کاؤنسل کی طرف سے ایک کارڈ ملا تھا بحیثیت امام کے. آج کل تو اب ہاسپٹلوں میں چیپلنسی وغیرہ سب شروع ہو گئے, لیکن اس وقت یہ نہیں تھا. تو ان کو یہ تھا کہ بھائی مسلمان کوئی مریض ہے تو آپ وزٹنگ ٹائم کے علاوہ میں بھی کارڈ لے کر کے آ سکتے ہیں. اب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو انڈیا سے آئے ہوئے تھے, تو کسی اور شہر میں جاتے تھے اور ان کو پتا چلتا تھا کہ بھائی کوئی ہاسپٹل کے اندر ہے, تو ہم سے تقاضا کرتے تھے کہ مجھے وہاں لے جاؤ. تو ہم ان کو کہتے تھے کہ وزٹنگ ٹائم تو ختم ہو گیا, وہ کہ میرے پاس تو کارڈ ہے. تو ہم ان کو کہتے تھے کہ اس کارڈ سے تو آپ صرف لیسٹر میں جا سکتے ہیں. تو کہا نہیں, تم مجھے لے جاؤ نا, تم مجھے لے جاؤ. اب مجھے لے جاؤ اور ہمیں کارڈ دیتے تھے کہ دکھاؤ ان کو. اب ہم لوگوں کو تو شرم آتی تھی کہ بھائی لیسٹر کا کارڈ ہے اور یہ نرس کہے گی کہ یہ کیا ہے, تو وہ ناراض ہو جاتے تھے. ناراض ہو جاتے کہ تم لوگوں کو شرم آتی ہے, لاؤ مجھے دو, اور خود جاتے تھے. تو وہ نرس دیکھتی تھی, طلب بھی تو ہوتی ہے, نرس دیکھتی تھی کہ بھائی ہے تو لیسٹر کا لیکن کوئی پریسٹ آدمی ہے, تو اگر اندر آئے گا تو مریض کو فائدہ ہی ہوگا, تو وہ اندر جانے دیتی تھی. اور جاتے تھے عیادت کی نیت سے, عالم نہیں تھے, لیکن جو کچھ علماء کے پاس بیٹھ کر علماء سے سن کر ان کو سمجھ میں آتا تھا اس کے مطابق عمل کرتے تھے. ایک اقبال بھائی مرحوم ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ حج کے لیے گئے تھے. تو حج کے لیے گئے تھے تو میں ان دنوں دارالعلوم سے یہاں آیا ہوا تھا, چھٹیاں تھی. تو مجھے جو ہے الصباح 2:30 بجے صبح انہوں نے مجھے جگانا شروع کر دیا. ابا نے مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے اور یہ انہی کی برکت ہے کہ مجھے بھی یہ ذوق ہے دین کا. تو انہوں نے مجھے جگانا شروع کر دیا, تو میں نے اٹھ کر کے گھڑی میں دیکھ کر کے کہا, میں نے کہا ابھی تو بہت دیر ہے نماز کو, تو کہا کہ نہیں وہ اقبال بھائی حج سے آ رہے ہیں, اقبال بھائی حج سے آ رہے ہیں اور ابھی پہنچ رہے ہیں 3 بجے, جو بھی ٹائم ہوگا 2:30 بجے 3 بجے 3:30 بجے مجھے پورا مستظر نہیں ہے. تو بہرحال اب ابا تھے تو بات مان لی اور اٹھ کر کے وضو وغیرہ کر لیا, اور فجر سے بہت پہلے وہ اقبال بھائی کے گھر کی طرف جانے لگے. رات کا سناٹا تھا, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا ابا ہم فجر کے بعد بھی تو جا سکتے تھے اقبال بھائی کو ملنے کے لیے. تو کہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حجی آئے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنے لیے مغفرت کرواؤ, مغفرت ہو جاتی ہے. تو کہا فجر کے بعد جائیں گے تو اقبال بھائی تو اندر جا چکے ہوں گے, اقبال بھائی کے اندر جانے سے پہلے ہمیں مغفرت کے لیے ان سے مطالبہ کرنا. اور کون اقبال بھائی؟ بھائی ان کے مسلی, ایک عام آدمی, لیکن ایک نہیں حدیث میں آیا ہے, ظاہری الفاظ کو سامنے رکھ کر حدیث میں آیا ہے. عمل, کسی کا انتقال ہوتا تھا اور غسل میں شریک نہیں ہو پاتے تھے تو بہت کتنے دنوں تک وہ افسوس کا اظہار گھر میں کرتے رہتے, جیسے کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ کسی نے مجھے کہا نہیں اور مجھے پتا نہیں چلا اور میں غسل میں شریک نہیں ہو سکا. امام ہونے کی وجہ سے ڈیوٹی تھی, اس وجہ سے نہیں, نماز جنازہ کے لیے. یعنی یہ اچھے اچھے اعمال, اچھے اچھے اعمال. حدیث شریف میں آتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اس کو ایک قیرات ثواب ملتا ہے. ایک قیرات, ایک قیرات جو ہے ایک کوئن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو کہ ایک قیرات ثواب ملتا ہے, چھوٹی سی کوئن. اور جو نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کو 2 قیرات ملتے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیرات, قیرات تو میں تمہیں گویا لالچ دینے کے لیے قیرات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جنت میں بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی, بہت دولت ملے گی, تو کہا کہ یہ قیرات, اصل میں یہ قیرات جو ملے گا نا وہ جبل احد سے بھی بڑا ہے, اتنا ثواب ملے گا, جبل احد سے بڑا ثواب. تو نماز پڑھ کر کے آ جائے تو احد پہاڑ جتنا ثواب, اس سے بھی زیادہ. اور اگر دفن تک رہے تو ڈبل ثواب ہوگا, یعنی 2 جبل احد جتنا ثواب. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ حدیث پہنچی نہیں تھی. ساری حدیثیں ایک ہی وقت میں تو نہیں پہنچتی, صحابہ ادھر ادھر بھی ہوتے تھے, لیکن ان کو جب یہ حدیث پہنچی اور یہ محقق ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول یہ تھا, دوسری مشغولی بھی ہوتی ہے پڑھنے کی پڑھانے کی, کہ نماز جنازہ میں جاتے تھے اور نماز پڑھ کر آ جاتے تھے. جب ان کو یہ حدیث معلوم ہوئی تو اس حدیث کے معلوم ہونے کے بعد انہوں نے وہ معمول شروع کر دیا کہ نماز جنازہ میں بھی شریک ہوتے تھے، تدفین میں بھی شریک ہوتے تھے، اور افسوس سے کہا کرتے تھے کہ لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ، کہتے تھے کہ ہم نے بہت قراتوں کا نقصان کیا، بہت قرات ہمارے ہاتھ سے چلے گئے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نماز پڑھ کے آ جاتے تھے، اور وہ جو دفن کرنے والا قرات ہے اس کا ہمارا نقصان ہوا، کہ لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ. یہ میرے بھائیو ہمارے آج کی رمضان المبارک بھی قریب آ رہا ہے، اور میں اپنے سب احباب سے درخواست کرتا ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں میری اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں لوگ سن رہے ہیں اور بعد میں بھی جو سنیں گے، سب کی خدمت میں میری گزارش ہے، ماؤں کی خدمت میں، بہنوں کی خدمت میں، بیٹیوں کی خدمت میں، میرے بھائیوں کی خدمت میں، میرے بزرگوں کی خدمت میں، میرے چھوٹوں کی خدمت میں، بڑوں کی خدمت میں، اپنے آپ سے بھی، کہ ہم آج یہ تحیہ کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ جو خیال ہمارے دل میں ڈالیں، ہم ہمارے حالات وغیرہ کو دیکھ کر ریئلسٹک بن کر ہیں، اور سمجھ میں نہ آئے تو ذرا اپنے شیخ سے مشورہ کر کے، ایسا نہ ہو کہ دل میں خیال آئے کہ 10-10 پارے مجھے پڑھنے ہیں اور شروع ہو گئے، نہیں، ریئلسٹک ہو کر کے، یہ میری ریسپانسبلٹیز ہے بچوں کی، اسکول کی، کالج کی، فیکٹری کی، اور میں قرآن اتنی سلو پڑھتا ہوں، اتنا فاسٹ پڑھتا ہوں، اور ریئلسٹکلی ایک معمول بناؤ، اور معمول بنا کر کے اسے پکڑ کے رکھو، برابر پکڑ کے رکھو میرے بھائی، پکڑ کے رکھو، اس لیے کہ یہ قدر ہے اس کی، جو عمل وجود میں آیا اسے ہمیشہ، جیسے آپ میں سے کتنے کئی سالوں سے یہاں ہر مہینے آ رہے ہیں، تو پہلی مرتبہ اللہ نے آپ کے دل میں خیال ڈالا ہے تو اس کی قدر آپ نے کی، اور قدر کر کے آپ نے اس خیال کو پکا ارادہ بنا لیا، پکا ارادہ بنانے کے بعد پھر اس کی قدر کر کے آپ یہاں آئے، اور یہاں آنے کے بعد پھر بیٹھے نہیں، پھر ہر مہینے آتے رہے، یہ قدر ہے، یہ قدر، اسی طرح تلاوت، اسی طرح نماز، اسی طرح اعتکاف، قدر کی جائے، ہر عمل کی قدر کی جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور جا کر کے عرض کیا، گئی مگر تھے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں عرض کیا کہ امی جان، جب ابا جان آ جائیں تو میری طرف سے ایک پیغام دے دینا، وہ پیغام یہ ہے کہ گھریلو سارے کام کاج میں خود کرتی ہوں. اللہ اکبر، شہنشاہ عالم کی بیٹی اور گھر میں کوئی نوکر نہیں، کتنے غلام آتے تھے، کتنی بانیاں آتی تھی، اور وہ غلام اور بانیاں تقسیم ہوتے تھے لیکن ان کے گھر میں کوئی نہیں، فاطمہ خود سارا کام کر رہی ہے، آٹا پیس رہی ہے، تو کہتی تھی کہ گھریلو سارے کام کاج مجھے کرنے پڑتے ہیں اور اب یہ چھالے پڑ گئے ہیں میرے ہاتھ میں، یہ چکی آٹے کو پیس پیس کر. تو حضرت علی نے مجھے کہا کہ غلام آئے ہوئے ہیں تو تم اپنے ابا کے پاس جا کر اپنے لیے کہو کچھ کہ وہ کریں، تو اس لیے میں حاضر ہوئی ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دل میں محبت تھی اپنی بیگم سے، تو کہنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہے ہوں گے، رات کے وقت جب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آج فاطمہ آئی ہوں، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب میرے لیے بہت مشکل، یہ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، گھریلو کام کاج میرے لیے مشکل، اگر ایک کوئی نوکر مل جائے. جو کہا اچھا فاطمہ آئی تھی؟ جی ہاں فاطمہ آئی تھے غلام، لیکن اپنی بیٹی کی تربیت کی، یہ نہیں کہ دوسروں کو تو کہو کہ زہد اختیار کرو اور اپنی بیٹی کو آسائشیں اور راحتیں ملتی رہیں، مریدوں کو تو کہو کہ زہد اختیار کرو اور اپنے بیٹے کو، شاگردوں کو تو کہو کہ زہد اختیار کرو اور اپنے بیٹے کو، نہ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. آپ کہتے تھے کہ یا فاطمہ تو اشتری نفس کی من النار، جہنم سے خود اپنے آپ کو بچاؤ، میرے اوپر بھروسہ کر کے مت بیٹھ رہے کہ میرے ابا سید المرسلین ہیں، نا اشتری نفس کی من النار، خود کو جہنم سے بچاؤ، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے دربار میں نہیں بچا سکوں گا. یہ ذہن بنایا. حضرت علی کے کہنے کی وجہ سے وہ گئیں. رات کو حضرت عائشہ نے جب یہ بات کہی تو باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے جگہ ہوتی ہے، رات ہی کو آپ آئے. حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں لیٹ چکے تھے بستر میں، لیٹ چکے تھے, دروازے پر دستک دی, کون ہے؟ میں ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ تشریف لائیے اندر. یہ اٹھنے گئے تو کہا کہ نہیں وہی بیٹھے رہو, لیٹے رہو دونوں جہاں لیٹے ہوئے تھے. ظاہر ہے حیا والا زمانہ تھا, تو حیا والا زمانہ تھا تو میاں بیوی بھی آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو مہذب طریقے سے لیٹتے تھے, برہنہ ہو کر, ننگے ہو کر نہیں, اس لیے کہ یہ احساس ہوتا تھا کہ کسی وقت بھی ملک الموت آ سکتا ہے, اس لیے کوئی ضرورت نہیں تھی. کہا کہ لیٹے رہو تم دونوں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آئے اور ہم دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے, اور اس طرح بیٹھے کہ فاطمہ کا تو پتا نہیں لیکن آپ کا قدم مبارک میرے سینے سے لگ رہا تھا. اور کہا کہ جب قدم مبارک میرے سینے کو لگا تو برف جیسا ٹھنڈا تھا, مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کچھ غلام کی فکر میں ہو, کچھ نوکر کی فکر میں ہو, کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ اللہ ادلکما اللہ خیر مما سالتما, کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے؟ ہے بہت نوکر ہے, اگر کہو تو بھیج دوں, لیکن اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں. تو انہوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ, اب ضرور بتلائیے, ضرور بتلائیے. وہاں تو معاملہ ہی سارا آخرت کا تھا, ہر ہر صحابی میں کلچر تھا کہ آخرت, بس آخرت. دنیا گزر جائے گی, کڑوی کسیری کسی طرح سن کے بھی گزر جائے گی, سرد گرم میں گزر جائے گی, روکی سوکھی میں گزر جائے گی, آخرت اصل ہے, ضرور بتلائیے اس سے بہتر کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے تم 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو, 33 مرتبہ الحمدللہ کہو, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. 33 ٹائمز الحمدللہ, 33 ٹائمز سبحان اللہ, 33 ٹائمز الحمدللہ, اور 34 ٹائمز اللہ اکبر. ارادہ کر لو بھائی, سب ارادہ کرو کہ آج سے سوئیں گے نہیں جب تک کہ یہ عمل پورا نہ ہو جائے, اور آج سے نمازوں کے بعد اٹھیں گے نہیں, چاہے فرض کے بعد پڑھ لو چاہے سنن نوافل کے بعد, اٹھیں گے نہیں جب تک کہ یہ نہ پڑھ لے. اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں, بڑے فضائل ہیں اس کے, اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, اس لیے کہ کافی وقت گزر چکا ہے, میں ختم کر رہا ہوں. یہ پڑھ لو. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم میں سے کوئی اپنے ابو کے پاس 1000 پاؤنڈ مانگنے کے لیے جائے اور ابو یہ کہیں کہ بیٹا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں, 3 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھ لیا کرو, کیا کرتے ہم؟ عقل میں آتی بات, چاہیے پیسے اور دے رہے ہیں, خریدنے کے لیے بھیجا تھا فروٹ اور لے کے آئے ویجیٹیبل, سمجھ میں آئے گا؟ لیکن وہ سمجھ گئے دونوں, اس لیے کہ ذہن بنا ہوا تھا, فقیہ تھے دونوں, وہ سمجھ گئے کہ ہمارے ابا اور ہمارے سسر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نوکر اگر میں تم کو دوں گا تو تم کو دنیا بھی راحت ملے گی, لیکن اگر یہ تسبیح پڑھو گے تو تمہیں آخرت کی راحت ملے گی. چھوڑ دو اس غلام کو, چھوڑ دو آخرت کی راحت. خوشی سے انہوں نے قبول کر لیا, اسی لیے اس کا نام کیا ہے, تسبیح فاطمی, اس لیے کہ یہ تحفہ دیا گیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرماتے تھے کہ الا اهدی لک هدیۃً, کیا میں تجھے ہدیہ نہ دوں؟ کہتے کہ جی ہاں ضرور دیجئے, تو کوئی وظیفہ بدلا دیتے تھے, کوئی وظیفہ بدلا دیتے تھے. اب ہمارا کلچر کیسا ہو گیا ہے کہ ہمارے زمانے میں کوئی شیخ اپنے مرید سے کہے کہ میں تجھے آج ہدیہ دینے والا ہوں, مجلس کے بعد پیچھے آ جانا, اور پھر کہے کہ روزانہ تسبیح فاطمی پڑھ لیا کرو, تو گاڑی میں جاتے جاتے بات کرے گا اپنے شیخ کی, بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو کاٹا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. یہ شعر بھی سنائیے گا کہ ہدیہ کہا اور ہدیہ کہہ کر کے مجھے ساتویں آسمان پہ چڑھا دیا اور وہاں گیا تو تسبیح فاطمی دے کر کے روانہ کر دیا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تسبیح فاطمی کی ہمارے دلوں میں قدر و قیمت نہیں. چھوڑو پوری تسبیح فاطمی کو, صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا, یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے لیے اس دنیا میں جتنی دنیاوی دولت آئی ہے ان سب سے بہتر. واہ. ساری دولت سے بہتر. روئے زمین کی دولت نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کائنات میں جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان ساری دولتوں سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا افضل ہے, ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا افضل ہے, ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا. کاش کہ مجھے اور تجھے میرے بھائی, میری بیٹی, میری ماں, ہمیں معلوم ہو جاتا کہ الف لام میم کی کیا قدر و قیمت ہے, آیت الکرسی کی کیا قدر و قیمت ہے, سورہ حشر کی آخری آیات کی کیا قدر و قیمت ہے, سورہ بقرہ کی آخری آیات کی کیا قدر و قیمت ہے, سورہ اخلاص میں اللہ نے کیا رکھا ہے, ان تسبیحات میں کیا رکھا ہے, کاش کہ ہمیں معلوم ہو جاتا. خوش ہو گئے وہ, خوش ہو گئے, اس کے بعد کبھی نہیں عرض کیا, اس کے بعد کبھی عرض نہیں کیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد زمانہ آیا کس کا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, تقریباً 2-2.5 سال. اس کے بعد دور آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, تقریباً 10-12 سال. اس کے بعد دور آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا, یہ بھی تقریباً 15 سال. اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے, لمبی مدت, یعنی 30 سال تقریباً گزر گئے. 30 سال یہ خلافت کے, 3 خلفاء کا دور. اور اس سے پہلے کتنے سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا اللہ بہتر جانتے ہیں, نبوت کے کس سال میں. اور اس کے بعد پھر حضرت علی کا دور آیا, اور حضرت علی کے دور میں 2-1 سال کے بعد جنگ صفین ہوئی, اور جنگ صفین کے بعد, جنگ جمل, جنگ صفین, اس کے بعد آپ اپنی حیات طیبہ کے کسی موقع پر صحابہ کے سامنے, صحابہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے یہ قصہ سنا رہے ہیں. کتنے سال بعد اللہ بہتر جانتے ہیں جنگ صفین کے کتنے سال بعد, لیکن کم سے کم یوں سمجھو, کم سے کم کہ 35-40 سال تو ضرور ہوں گے. 35-40 سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ قصہ سنا رہے ہیں, کس کو, اپنے شاگردوں کو. اور یہ قصہ سنانے کے بعد حضرت علی نے ان کو ترغیب دینے کے لیے کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, اس دن سے لے کر آج تک کوئی رات ایسی نہیں گئی کہ علی تسبیح فاطمی پڑھے بغیر سویا ہو. کتنے, 30-35-40 سال, ایک رات ایسی نہیں گئی کہ علی تسبیح فاطمی پڑھے بغیر سویا ہو. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو دل میں خیال آیا کہ یہ کرنا چاہیے, اس کی قدر کر کے پکا ارادہ بنایا, پکا ارادہ بنا کر کے رات کو اسی رات سونے سے پہلے پڑھا تو شروع کیا, اور اس کی قدر کر کے روزانہ پڑھا. یہ معمولات کی پابندی, اہتمام. تو ایک شاگرد نے کہا کہ جنگ صفین تو بڑی خطرناک جنگ تھی, جنگ صفین, اور جب جنگ ہوتی ہے تو دوسرے دن جنگ ہے, رات کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, طرح طرح کے خیالات آتے ہیں, جنگی مصروفیت, مشورے, اور ایسی مصروفیت میں اور ایسے غم میں, ایسے خوف کے ماحول میں چھوٹی چھوٹی چیزیں تو چھوٹ جاتی ہیں. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنگ صفین والی رات بھی آپ نے تسبیح فاطمی نہیں چھوڑی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں, جنگ صفین والی رات بھی میں نے اس معمول کو نہیں چھوڑا. بس اسی پر ختم کرتا ہوں میرے بھائی, اسی پر ختم کرتا ہوں. یہاں سے پکا ارادہ لے کر کے جاؤ, اللہ مجھے, میرے لیے بھی دعا کرو, ہاں میرے لیے بھی دعا کرو, میں آپ سے بھی دعا کرتا ہوں, یہ بڑے بڑے بزرگان دین اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ان سے بھی دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں اپنے لیے, گھروں میں جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی, میرے لیے بھی, میرے سب متعلقین کے لیے, جتنے آئے پوری امت کے, دعا کرو کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. استقامت جو ہم کریں اس کے اوپر جمے رہیں موت تک. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو بہت چھوٹی عمر میں خلافت ملی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف سے, اب early 20s میں ہوں گے, اور عمر لمبی پائی, 70-80 سال کی عمر لمبی پائی گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے. تو قصہ سناتے تھے, اور قصہ سنانے میں یہ کہا کہ تہجد کے وقت جب میں اٹھا تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے بیعت کر کے مجھے معمولات بتلائے تھے کہ اگر تمہیں کسی وقت موقع مل جاوے, دل چاہے تمہارا, تو یہ کام کر لینا. یہ نہیں کہا تھا کہ کرنا ہی ہے, تمہیں اگر موقع مل جائے, اور 12 تسبیح ان کو سکھائی. یہ نہیں کہا کہ یہ معمول ہے تمہارا, پہلے ہی دن بیعت کرنے کے بعد 12 تسبیح سکھائی, اور کیا کہا کہ اگر موقع مل جائے, تمہارا دل چاہے کسی وقت, تو یہ کر لیا کرنا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ تہجد کے وقت میری آنکھیں کھلی، میری آنکھیں کھلی تو خانقاہ میں الگ الگ جگہ پر لوگ ذکر کر رہے تھے، تو میرے ضمیر نے ملامت کی کہ یہ عام لوگ آ کر کے یہاں ذکر کر رہے ہیں اور تم مولوی ہو کر کے بستر بھی پڑا ہوا ہے. کہا کہ میں اٹھ گیا اور میں نے وضو کیا اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے ذکر جہری شروع کر دیا. حاجی صاحب نے جو بتایا تھا، کہا کہ بعد میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ ہیر نے فرمایا کہ مولوی رشید احمد تم نے تو آج ایسا ذکر کیا جیسا کہ ایک مشاک اور ماہر ذاکر ذکر کرتا ہے، یعنی ایسا لگا کہ بہت دنوں سے آپ کر رہے ہیں. اور پھر حضرت گنگوہی ارشاد فرماتے ہیں اپنی پیرانہ سالی میں، اخیری حیات طیبہ میں، فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک ذکر جہری نہیں چھوٹا ہے. اور علماء کے لیے آگے والا جملہ بہت اہم ہے، اس دن سے لے کر آج تک یہ ذکر جہری نہیں چھوٹا، اور اسے چھوڑنے کی اور نہ کرنے کی کوئی وجہ شرعی بھی مجھے معلوم نہیں ہوئی. یہ فقیہ النفس ہے، فقیہ وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شرعی وجہ نہیں ہے اس کو چھوڑنے کی. یہ معمولات. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، کسی جگہ میٹنگ تھی یا کوئی جلسہ تھا، اور ٹریفک میں آ گئے. ٹریفک میں آ گئے تو پاکستان میں مسجدیں ہی مسجدیں ہوتی ہیں اسلامی ملکوں میں، تو جہاں پہنچ کر کے مغرب پڑھنی تھی وہاں نہیں پہنچ پائے، تو راستے میں ہم نے پڑھ لی نماز. نماز پڑھنے کے بعد پھر فوراً چل پڑے، اس لیے کہ جلسے میں پہنچنا تھا، میٹنگ میں پہنچنا تھا. وہاں پہنچ گئے اور جو کچھ کرنا تھا کیا، عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد حضرت کا جو عام معمول تھا اس سے کچھ زیادہ دیر لگی حضرت کو. عشاء کے بعد کا جو معمول تھا اس سے زیادہ دیر لگی حضرت کو. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر کے ہمارے قریب آئے، ہم حضرت کے قریب گئے، تو حضرت نے کہا کہ مولوی تقی تمہیں معلوم ہے کہ ابھی میں نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں حضرت، آپ کچھ عبادت میں مشغول تھے. کہا کہ مغرب کے بعد کے جو معمولات رہ گئے تھے وہ میں نے عشاء کے بعد قضا کیے. مغرب کے بعد کے معمولات جو رہ گئے تھے وہ عشاء کے بعد کیے، اور پھر عشاء کے بعد والے بھی کیے، اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی. یہ معمولات کی پابندی، معمولات کی پابندی، اعمال کی پابندی، معمولات کی پابندی. اس کا جرارہ کر کے جاؤ گے، اعمال کی بھی پابندی کرنی. اعمال سے کیا مراد؟ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات. حرام سے بچنا، مکروہات تحریم ہے اس میں بچنا، مکروہات تنزیہ سے بچنا. اور معمولات وہ جو شیخ ہمارے لیے مقرر کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر ایسا کرو گے تو بہت نفع ہوگا. ایک اخیری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس فیلڈ کے، اس سائنس کے، تزکیہ کے شہ سوار تھے، یہ بڑے بڑے لوگ گزرے، حکیم الامت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت گنگوئی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شہ سوار تھے اس فن کے. تو ان کے کسی مرید نے ان پر لکھا کہ حالت میری بہت خراب ہے، باطنی اور روحانی حالت میری بہت خراب ہے، اور میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں عمرے کے لیے چلا جاؤں. آتا ہے یہ خیال، چونکہ مریض تو ماہر نہیں ہوتا نا، وہ تو شیخ ماہر ہوتا ہے. تو مریض کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ حرمین شریفین چلے جائیں گے، مکہ مکرمہ میں کچھ وقت گزرے گا، مدینہ منورہ میں کچھ وقت گزرے گا، وہاں کی برکات سے پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور آ کر کے پھر حالت درست ہو جائے گی. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت میری حالت بہت خراب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ عمرے کے لیے چلا جاؤں حرمین شریفین، تاکہ میری حالت درست ہو جائے، میری حالت درست ہو جائے. اب میرے بھائیو اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک شخص ہے، وہ بیمار ہے، بیمار ہے اور وہ علاج نہیں کرتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایپل کھاؤں گا تو میری صحت ٹھیک ہو جائے گی، اور میں کیلا کھاؤں گا تو صحت ٹھیک ہو جائے گی، سارے وٹامنز کا سوچتا ہے. لیکن ڈاکٹر یہ کہے گا کہ جب تک آپ کے اندر کا جو مرض ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس وقت تک ان وٹامن سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. حرمین شریفین میں اچھے اچھے وٹامنز اور فائبرز اور نیوٹریشن وہ تقسیم ہوتے ہیں، لیکن فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جو صحت مند ہوتا ہے، جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تو کہا کہ حضرت میں وہاں چلا جاؤں، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ کا دل کر رہا ہے تو بہت مبارک ارادہ ہے، حرمین شریفین کی حاضری، وہاں آدمی دعا کرتا ہے، کعبے سے لپٹ کر دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کے سلام پیش کر کے ان کے وسیلے سے دعائیں کرتا ہے. بہت مبارک خیال ہے, جانا چاہیے, ضرور جانا چاہیے. لیکن آپ کو میں اتنا کہہ دوں کہ تمہارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا معمولات کی پابندی سے. حرمین شریفین جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, معمولات کی پابندی سے حل ہوگا. معمولات کی پابندی. بس میرے بھائیو, آج یہ تہیا کر لو کہ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی اور تسبیحات بھی ہوگی اور یہ جو آنا جانا ہے ہر ہفتے وہ بھی رہے گا انشاءاللہ. ہر مہینے جو لوگ ہفتہ واری پروگرام میں آ سکتے ہیں انہیں بھی آنا چاہیے. اور رمضان مبارک کا اعتکاف جو ہے اس میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے, ماشاءاللہ آپ حضرت آتے ہیں, اس میں بھی آنا چاہیے. اور معمولات میں اگر کسی جگہ کوئی دقت محسوس ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بات چیت کرنی چاہیے. کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, کبھی نفس کی طرف سے ہوتا ہے, کبھی حقیقت میں مجبوری ہوتی ہے. اور شیخ کے سامنے چونکہ وہ حالات نہیں ہوتے اس لیے شیخ آپ کو معمولات بتلاتے ہیں, اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. لیکن معمولات کو پورا کیجیے. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ, آخری دن ہے, انتقال سے پہلے کچھ ہی لمحات باقی ہیں. مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں قرآن لاؤ, میں آج قرآن کی تلاوت کر لوں. بہت سخت تکلیف میں ہے, انتقال سے کچھ ہی لمحات پہلے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. حضرت کے سامنے قرآن لایا گیا, تیمم کیا ہوگا, وضو کیا ہوگا, اور حضرت نے چند سطریں پڑھی یا ایک آدھ صفحہ پڑھا, لیکن طبیعت میں تکلیف اس قدر تھی کہ آگے پڑھ نہیں سکے. تو حضرت نے فرمایا کہ بس قرآن اٹھا لو. قرآن اٹھا لیا گیا, بہت نقاہت تھی, بہت تھکے ہوئے, بالکل آخری وقت, اور مسکرائے اور مسکرا کر کے حاضرین کو کہا کہ الحمدللہ میرا آج کا تلاوت کا معمول اللہ نے پورا کروا دیا. معمول پورا ہو بس. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے کسی نے کیسٹ پہنچائی, وہ کیسٹ کا دور تھا حضرت کے وصال کے بعد, اور کیسٹ پہنچائی, اور پھر میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ صحیح ہے. تو کیسٹ پہنچائی, اس وقت حضرت کئی دنوں سے بیمار چل رہے تھے, کیسٹ پہنچائی اور مجھے یہ کہا کہ اس کیسٹ میں حضرت کا ذکر جہری ہے جو کسی نے ریکارڈ کر لیا ہے, جو وفات کے دن حضرت نے کیا ہے بیماری کی حالت میں. بیماری کی حالت میں ذکر جہری وہ شخص کر رہا ہے جو وقت کا قطب بن چکا ہے, وقت کا شیخ ہے, اعلیٰ درجے کا, جو اگر ایک دن چھوڑ بھی دے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا, لیکن انتقال کے دن بھی وہ ذکر کر کے جاتا ہے. معمولات کی پابندی کرو میرے بھائیوں, معمولات کی پابندی. اور معمولات کی پابندی, بری صحبت سے بچ کر اچھی صحبت کو اختیار کرنا, اور اس کے ساتھ جو ہے اس سے جسم میں گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے, تو مجاہدہ کرنا گناہوں سے بچنے کا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.